بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. سب سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت با سعادت کی مناسبت سے دلی مبارکباد عرض کرتے ہیں. ہماری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران کے روزنامہ قدس سے انتخاب کی گئی کچھ اہم سرخیوں سے. فریبی دشمن اسلامی تحریکوں کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں قائد انقلاب اسلامی. ریو پلس 20 میں مغرب کے منصوبے کو مسترد کر دیا گیا صدر احمد نژاد. اسرائیل کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے اخوان المسلمین. روزنامہ قدس نے اپنی سرخی محمد مرسی مصر کے صدر بن گئے کے زائل میں لکھا ہے. مصر کے الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق محمد مرسی 1,30,00,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے مصر کے صدر بن گئے ہیں. مصر کے الیکشن کمیشن کے سربراہ فاروق سلطان نے اتوار کے روز محمد مرسی کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں انقلابیوں کے امیدوار اکثریت حاصل کر کے مصر کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. محمد مرسی کو 51.73% اور احمد شفیق کو 48.27% ووٹ حاصل ہوئے ہیں. مصر کے الیکشن کمیشن کے مطابق محمد مرسی کو کل 1,30,30,000 سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے ہیں, جبکہ احمد شفیق کو 1,23,47,330 ووٹ ملے ہیں. روزنامہ قدس نے شام کا بحران اور ریاض انقرہ تل ابیب اور القاعدہ کا تعاون عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے. پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات.
سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل نے لبنان کے صدر میشل سلیمان کے ساتھ گفتگو میں ان سے واضح طور پر کہا کہ انہیں حزب اللہ سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. ادھر گزشتہ ہفتے عراق میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر یوم شہادت کے موقع پر دسیوں دھماکے ہوئے جن میں 70 سے زیادہ افراد شہید اور زخمی ہو گئے, اور یہ سب کے سب شیعہ مسلمان تھے. شام میں بھی علوی مسلمانوں کے علاقوں میں قتل عام ہو رہے ہیں, اور شمالی لبنان میں بھی علوی اپنے گھروں تک میں محفوظ نہیں ہیں. بحرین میں بھی عوامی انقلاب کو شیعہ انقلاب بتا کر اسے سختی سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہی باتوں کے ساتھ شیعہ سنی اختلاف کے نام پر علاقے میں ایرانوفوبیا پھیلانے کی کوششوں پر بھی غور کیا جانا چاہیے. ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کی سب سے بڑی مشکل یعنی صہیونی حکومت کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. حال ہی میں منظر عام پر آنے والے دستاویزات کے مطابق صہیونی حکومت اپنے مغربی حلیفوں کے ساتھ شام میں بشار اسد کے مخالفوں کو اثر تاپا مسلح کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ عرب ممالک اور ترکی اس میں صہیونیوں کی مدد کر رہے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی معاملے میں علاقے کے تمام عرب ممالک, غاصب صہیونی حکومت, ترکی, یورپی یونین, امریکہ اور یہاں تک کہ القاعدہ بھی ایک دوسرے کے متحد اور معاون ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ افسوس تو عرب ملکوں پر ہے جو برسوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ صہیونی حکومت فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کے خلاف کبھی متحدہ طور پر کوئی عملی اقدام نہیں کیا, اور آج بے بنیاد دعووں کے ذریعے شام کی حکومت کو تبدیل کرنے کے درپے ہیں.
جی ناظرین, ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا روزنامہ خود سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم شہ سرخیاں اور مقالہ, اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو ہندوستانی اخبارات کے لیے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
Thank you.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی آصف خان حاضر ہیں, تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو. آصف خان جی فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں آصف خان. ناظرین آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر. ہند روس مشترکہ جنگی مشق اگست میں, سیکیورٹی وجوہات سے گیلانی ایوان صدر منتقل, پی 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 نے گیلانی کے بیٹے کو ضمنی الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا, نیتن یاہو کی غزہ پر بڑے حملے کی دھمکی. ناظرین روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک اداریہ شائع ہوا ہے, عنوان ہے معیشت ڈھلان پر کمر کس لیجیے. اخبار لکھتا ہے وزیر خزانہ پرنب مکھرجی نے خزانے کی کنجیاں وزیر اعظم کے سپرد کرنے سے صرف دو دن پہلے یہ خبر سنائی ہے کہ وہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال سے افسردہ ضرور ہیں, مایوس نہیں. وزیر اعظم نے بھی فرینکفرٹ سے لوٹنے پر یہ اشارہ دیا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر جو بہت صحت مند نہیں ہے, کچھ کڑے اقدامات کرنے ہوں گے. دونوں کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری منہ پھیلائے سامنے کھڑی ہے, اور بازار کے پنڈتوں کا خیال ہے کہ یہ کساد بازاری پچھلی کساد بازاری سے زیادہ بری اور طویل ہوگی. عوام کو مزید مہنگائی کے لیے تیار ہونا ہوگا. اخبار آگے لکھتا ہے کہ کساد بازاری کی وجہ سے کئی کارپوریٹ بزنس اداروں کو ملازموں کی چھٹنی پر مجبور ہونا پڑا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ مہنگائی کی مار تو سہنا ہی ہے, بے روزگاری کا سامنا بھی کرنا ہے. عین ممکن ہے کہ اس بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے حکومت ہند خوردہ بازار میں ایف ڈی آئی کی اجازت دے دے, مال رکھیں گے تو کئی لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکیں گے. آخر میں اخبار لکھتا ہے کہ ہمارا مشورہ ہے کہ لوگ کمر کس لیں, معیشت ڈھلان پر آ گئی ہے. آئیے ناظرین روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اخوان المسلمین کے محمد مرسی مصر کے نئے صدر, فلسطینیوں پر ساتویں روز بھی حملے جاری, اردن نے اسرائیل کی مذمت کی, پناہ گزینوں کے تعلق سے بیداری کے لیے اقوام متحدہ کا ویڈیو گیم. ناظرین روزنامہ انقلاب میں ایک مضمون شائع ہوا ہے, عنوان ہے یورپ کے لیے مالی آکسیجن بھی بے اثر ہوگا, اور مضمون نگار ہیں ڈاکٹر بھرت جھنجھنوالا. بھرت جھنجھنوالا لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ذریعے یورپ کے مالی بحران میں مبتلا ملکوں کی بقا کے لیے گنگا جل کے طور پر $10 ملین فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں. روس اور برازیل نے بھی چین کے مساوی $43 بلین عطا کرنے کی حامی بھر لی ہے. حالیہ چوٹی کانفرنس میں G20 ملکوں کے سربراہوں نے باہمی غور و خوض سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یورپ کا سنگین مسئلہ دراصل ان حکومتوں کی مالیاتی اور مالی معاملات کے تئیں وضع کی جانے والی پالیسیوں میں تفاوت کا شاخسانہ ہے. چنانچہ مالیاتی یعنی شرح سود اور مارکیٹوں میں رقم کی فراوانی سے متعلق یورو زون کے تمام ملکوں کے اشتراک کا تعین یورپین سینٹرل بینک ہی کرتا ہے. یونان جیسے ملکوں نے نسبتاً آسان مالیاتی پالیسی پر عمل درآمد جاری رکھا. انہوں نے اخراجات میں اضافہ کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیں اور خدمات صحت کے فوائد سمیت بے روزگاروں کے معاوضے اور فلاح و بہبود پر بھی کافی خرچیلے منصوبے جاری رکھے. اس طرح کی ڈھیلی ڈھالی مالیاتی پالیسی کے نفاذ کے لیے حکومت کو بازار سے بڑی بڑی رقوم بطور قرض لینا پڑتا ہے. بھرت جھنجھنوالا آگے لکھتے ہیں, بہرحال ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہونا ہی چاہیے کہ ہندوستان کے ذریعے اتنی خطیر رقم یورپ کو کس پس منظر میں ادا کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہماری یہ رقم یورپی بینکوں کو مستحکم کرنے میں استعمال ہوگی, اور وہ بینک اپنی قیمت پر یونان جیسے مالی بحران زدہ ملکوں کی مدد کریں گے, تا وقتے کے متاثرہ ممالک اپنی معیشت کی کمر سیدھی نہ کر لیں. پھر بھی مسابقت کے فقدان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بھرت جھنجھنوالا مزید لکھتے ہیں, لب لباب یہ کہ G20 کی مالی سوغات سے یورپ کے مالیاتی ڈھانچے میں کسی قدر لچک تو پیدا ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پر انہیں درپیش مالیاتی المیے میں پشم برابر کی بھی کمی واقع نہیں ہوگی. آئیے ناظرین روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ترکی کا طیارہ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر گرایا شام, طیارہ مار گرانے پر ترکی برہم, کارروائی کے لیے ناٹو سے مشورہ. تیل ابیب میں اسرائیلیوں کا ہنگامہ, کارکنان کی گرفتاری پر پولیس سے جھڑپ اور توڑ پھوڑ. چین کشمیر مسئلے کو باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حق میں. ناظرین روزنامہ صحافت میں ایک اداریہ شائع ہوا ہے, عنوان ہے پاکستان کا موجودہ سیاسی منظرنامہ. اخبار لکھتا ہے, سب سے اہم سوال موجودہ صورتحال میں یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. پاکستان اپنے قیام کے بعد سے ہی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے. وہاں اقتدار پر زیادہ تر فوج ہی قابض رہی ہے, لیکن فی الحال اس کے آثار نظر نہیں آتے کہ فوج اقتدار پر قبضہ کر لے گی. سب سے زیادہ قابل توجہ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ اس سے پہلے کبھی اتنی مستحکم اور طاقتور نہیں رہی. عام طور سے عدالتیں وہاں حکومت کے دباؤ میں ہی فیصلے کرتی رہی ہیں, لیکن اب صورتحال خاصی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے خوش آئند ہے۔ یہ ہندوستان کے بھی مفاد میں ہے کہ وہاں سیاسی استحکام قائم رہے اور جمہوریت مضبوط ہو، کیونکہ جمہوری حکومت کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے بیچ امن اور تعاون کے لیے ایسے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں جو برابر ثابت ہوں۔ جمہوری طور سے منتخب پاکستانی حکومتی ہندوستان سے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرنے کے بجائے باہمی روابط کو بہتر بنا کر دونوں ملکوں کے بیچ تعاون کا ماحول قائم کر سکتی ہے۔ اس کا صدر اور وزیر اعظم چاہے جو بھی ہو، اس وقت پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے ہندوستان سمیت دنیا کے تمام ملکوں کی نگاہ اس پر مرکوز ہے۔ پاکستان میں جمہوریت قائم ہو گئی ہے تو اسے ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، کیونکہ فوجی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے پر نہ تو توجہ دے سکی ہے نہ دے پائے گی۔ ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، خدا حافظ۔
یہیں ہم آصف خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین آپ کو لیے چلیں گے دوبارہ ایرانی اخبارات کی طرف، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ آن لائن کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ قرآنی مقابلوں کے شرکا نے قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ محمد مرسی مصر کے صدر بنے، پورے ملک میں ہائی الرٹ۔ ترکی نے نیٹو کی ہنگامی نشست کا مطالبہ کیا۔ روزنامہ خبر آن لائن نے اپنی سرخی حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی پر نیا اتفاق کے ذیل میں لکھا ہے۔ حماس کے ایک رہنما نے بتایا ہے کہ اس تنظیم نے صہیونی حکومت کے ساتھ غزہ پٹی میں فائر بندی کے سلسلے میں ایک نیا اتفاق کیا ہے۔ ایمن طاہا نے بتایا کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے مصر کی ثالثی سے صہیونی حکومت کے ساتھ غزہ پٹی میں فائر بندی کے ایک نئے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے پر عمل درآمد کا وقت ابھی معین نہیں ہے، تاہم اس پر تدریجی طور پر عمل ہوگا اور فریقین پوری طرح سے ایک دوسرے پر حملے بند کر دیں گے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ ہفتے سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر 40 بار بمباری کی ہے، جس کے سبب 16 فلسطینی شہید اور 65 زخمی ہوئے ہیں۔ روزنامہ خبر آن لائن نے ترکی اور نیٹو کا مد مقابل کون ہے، روس یا شام، عنوان کے تحت مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
شام کی جانب سے ترکی کے ایک جنگی طیارے کو مار گرائے جانے کے بعد شام اور اس کے ہمسائے ملکوں کے تغیرات ایک نئے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ شام نے کہا ہے کہ اس جنگی طیارے کے گرنے کے بعد ہی اسے پتا چلا کہ اس کا تعلق ترکی سے تھا۔ بہرحال اس پورے معاملے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اول تو یہ کہ ترکی کے جس جنگی طیارے کو مار گرایا گیا ہے وہ کافی پیش رفتہ تھا اور اسے نشانہ بنانا آسان کام نہیں تھا۔ بنابراین یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا شام کے پاس ایسی دفاعی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ F-4 طیاروں کو بھی گرا سکے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ جس میزائل کے ذریعے اس طیارے کو گرایا گیا ہے وہ روس کا ہے اور روس نے حال ہی میں یہ سسٹم شام کے حوالے کیا ہے۔ سن 2007 میں اسرائیل کے جنگی طیاروں نے القبار کے علاقے میں شام کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا اور شام کی فوج کو اس کی خبر تک نہیں ہو سکی تھی کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیارے کب اس کی حدود میں داخل ہوئے اور کب ہدف کو نشانہ بنا کر واپس چلے گئے۔ بنابراین ایسا نظر آتا ہے کہ شام نے ترکی کے جنگی طیاروں کو نشانہ بنا کر واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ دشمن یا دشمنوں کے ہوائی حملوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شام میں یہ توانائی ہے کہ وہ فوجی لحاظ سے اپنے مضبوط ہمسایہ ملک کے جنگی طیارے کو، جو نیٹو کا حلیف بھی ہے، مار گرائے تو پھر وہ زمین اور سمندر میں بھی اپنی توانائی کو جارحین کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ ادھر نیٹو بھی اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ شام کے بحران میں خاص طور پر روس کے پیش رفتہ اسلحے سے ترکی کے جنگی طیارے کی سرنگونی کے بعد اس کا مقابلہ کس سے ہے، شام سے یا روس سے؟ اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔
جی ہاں ناظرین، یہ تھا ایران کا روزنامہ خبر آن لائن۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں ہماری ساتھی منتہا پاکستانی اخبار کے ساتھ حاضر ہیں۔ جی منتہا،
تہران اسٹوڈیو کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستانی اخبارات کا جائزہ کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان منتہا کاظمی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے روزنامہ ایکسپریس کی اہم سرخیوں سے۔ 26 اپریل سے 19 جون تک گیلانی کے اقدامات کو تحفظ مل گیا، آرڈیننس جاری۔ پاک بھارت افواج کا جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا عزم۔ اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، کل گیلانی تھے آج میں ہوں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، وزیر اعظم پرویز اشرف۔ اب بات کرتے ہیں روزنامہ ایکسپریس کے احمدی نژاد کا مغربی ممالک سے شکوا کے عنوان سے تحریر کردہ اداریے کی۔ ناظرین، اداری کے مطابق ایرانی صدر احمدی نژاد نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بات چیت کرتے ہوئے یہ شکوہ کیا کہ مغرب ایران کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے خلاف ہے، وہ جوہری ہتھیاروں کو بہانہ بنا کر ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے اور ایرانی قوم کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے۔ اداری میں مزید لکھا ہے کہ ایرانی صدر احمدی نژاد کسی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بارہا اس امر کا اعادہ کر چکے ہیں کہ وہ ایٹمی پروگرام کسی بھی صورت ختم نہیں کریں گے اور ہر حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی پالیسیوں کا دوہرا معیار ہے، ایک جانب وہ نہ صرف اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ اسے جدید سے جدید تر بنانے میں مصروف ہیں، تاہم دوسری جانب وہ اس خطے میں ایران سمیت کسی بھی مسلم ملک کو ایٹمی قوت کے طور پر برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ شامل کرتے ہیں روزنامہ جنگ کی اہم سرخیاں۔ گیلانی اور مجھ میں فرق نہیں، سوئس حکام کو خط لکھنے پر موقف واضح کر چکے ہیں، وزیر اعظم پرویز اشرف۔ اخوان المسلمون کے محمد مرسی مصر کے پہلے سویلین صدر منتخب، ملک بھر میں جشن۔ افغان شدت پسندوں کا پاکستانی حدود میں گھس کر حملہ، 6 اہلکار شہید، 11 حملہ آور ہلاک۔ اور اب بات کرتے ہیں روزنامہ جنگ کے مقالہ نگار حامد میر کے راجہ صاحب ہمت کرو کے عنوان سے تحریر کردہ مقالے کی۔ مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ آج پاکستان کو بہت بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے اور راجہ پرویز اشرف کے اقتدار کی مدت بہت ہی کم ہے، لیکن اس کم مدت میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ آرائی بند کریں، این آر او کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سوئس حکام کو خط نہ لکھنا تو کم از کم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دیں، اور سپریم کورٹ جو بھی ہدایت دے نئے وزیر اعظم کو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ مقالے کے مطابق راجہ پرویز اشرف فوری طور پر صاف ستھرے اور فرض شناس افراد کی ٹیم تیار کریں، اور لوڈ شیڈنگ، بلوچستان میں حالات کی بہتری، نیٹو سپلائی کا معاملہ اور دیگر کئی مسائل پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اور اب شامل کرتے ہیں روزنامہ نوائے وقت کی اہم سرخیاں۔ بھارت کے ساتھ بنیادی ایشوز پر سمجھوتا ممکن نہیں، سیکرٹری خارجہ۔ امریکہ پر واضح کر دیا، خفیہ آپریشنز کی باتوں سے تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ سپر پاور کے بیڑے پاکستانی حدود میں کھڑے ہیں، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ادارے حدود سے نکلے تو تباہی ہوگی، الطاف۔ اسلام آباد، مشیر داخلہ رحمان ملک سے امریکی سفیر کیمرون مینٹر کی ملاقات۔ اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں روزنامہ نوائے وقت کے، کیا بھارت کو پسندیدہ ترین قرار دے کر مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، کہ عنوان سے تحریر کردہ اداریے کی۔ ناظرین، اداری کے مطابق آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے कि मसला कश्मीर इस वक्त पसे पुश्त डाल दिया गया है और उसकी एक वजह पाकिस्तान के दाखिली मामलात हैं। इदारे में मजीद लिखा है कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन और अक़वामे मुत्तहिदा समेत हर आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज उठाई जा रही है, करारदादे मंजूर की जा रही हैं और भारत पर मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम बंद करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो यही बेहतरीन वक्त है कि हम भारत से आजादी के लिए कश्मीरी अवाम की आवाज के हम आहंग हो जाएं। तहम अगर हमारे हुक्मरानों ने जल्दबाजी में भारत को पसंदीदा तरीन मुल्क करार देने की पॉलिसी बरकरार रखी तो कहीं कश्मीरियों के दिलों में मायूसी घर ना कर जाए। नाज़रीन, इन्हीं तमाम खबरों और तजियात के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से अपनी मेजबान मुंतहा काज़मी को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।
हम भी आपका यही शुक्रिया अदा करते हैं मुंतहा। ये थे पाकिस्तानी अखबारात जो अभी मुंतहा ने आपके खत्म में पेश किए। और हज़रत मोहम्मद प्रोग्राम के इस हिस्से में चलते हैं बैनुल अक़वामी कार्टूनों की तरफ। यही प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचते हैं। हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज़।